شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے.
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. عزیزان محترم، اس عشرہ مجالس کی چھٹی مجلس میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، واقعاً تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان نسبتاً سنگین مطالب کو بہت زیادہ تحمل اور توجہ کے ساتھ سنا. لیکن بات چونکہ اب اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے اور کسی نتیجے تک انشاءاللہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی توجہ کو اسی طریقے سے میرے ساتھ رکھیے گا. خدا آپ کے اور تمام مومن و مومنات کے اجر میں اضافہ فرمائے اور اس مصیبت عظمیٰ کے مقابلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. غیرت عاشورہ کے اندر ایک جملہ ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں وَأَسْأَلُ اللَّهَ بِحَقِّكُمْ، ہم مولا سے کہتے ہیں کہ مولا ہم خدا سے سوال کرتے ہیں اور سوال بھی ایسے ہی سوال نہیں کرتے، بحقکم آپ کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں. بہت عظیم واسطہ ہے. اسأل اللہ، مولا میں سوال کرتا ہوں اللہ سے بحقکم آپ کے حق کا واسطہ دے کے. وبشان الذی لکم عندہ، اور اس شان اور مرتبہ و منزلہ کا واسطہ جو اس کے نزدیک آپ کی ہے. زیارت عاشورہ میں نے عرض کیا جان محترم، یہ حدیث قدسی ہے، اس کے اندر انتہائی بلند مطالب بیان ہوئے ہیں، اس کو ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس پر غور کیجئے کہ اس کے اندر کیا کیا مطالب بیان ہوئے ہیں. کیا سوال کرتا ہوں؟ یعنی بے مصاحب بکم افضل ما یعطی مصابا بے مصیبت، کہ میں آپ کا واسطہ دے کر آپ کے حق کی قسم دے کر خدا سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس مصیبت پر وہ عظیم اجر عطا فرمائے جو کسی بھی سوگوار کے لیے سب سے بڑا اجر ہے. زیارت اربعین میں مولا فرماتے ہیں فاعذر فی الدعاء، جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف پلٹتے ہوئے، فاعذر فی الدعاء، حسین ابن علی نے تیری طرف بلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی. ومنح النص، اور بہترین خیر خواہی کی. وبذل مہجته فیک، اور اپنے خون جگر کو تیرے راستے میں بہا دیا. لیستنقذ عبادک من الجہال وحیرۃ الضلال، کیوں؟ لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلا سکیں جہالت اور ضلالتی گمراہیوں سے. جہالت کو موضوع بناتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جو ترتیب عرض کی تھی اس گفتگو کے لیے، اس سے یہاں پر دہرا دوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں تک اپنی گفتگو کو پہنچا سکے ہیں اور اس سے آگے ہمیں کن مرحلوں تک جانا ہے. مولا کے مطابق اس قیام کا، اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نجات دلائی جائے. اس لیے سب سے پہلے ہم نے کوشش کی کہ ہم جہالت کو سمجھنے کے لیے اس پر مختصر سے روشنی ڈالیں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جہالت میں گرفتار معاشرے کی چند نشانیاں، کچھ کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے پیش کی. تیسری چیز جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے آج کی گفتگو، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ جہالت پلٹ کر امام حسین کے زمانے میں پھر آئی. صرف امام حسین کے زمانے میں نہیں، بلکہ اس سے پلٹنا شروع ہوئی تھی اور امام کے زمانے میں اپنے عروج تک پہنچی، اور امام نے آ کر پھر اس کا تختہ الٹ دیا. اور چوتھی چیز یہ کہ امام نے اس سے مقابلے کے لیے کس روش اور طریقے کا انتخاب کیا. اس سے پہلے کہ میں ان اسباب پر روشنی ڈالوں، اور صرف میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسے بہت زیادہ کھول کر، کیونکہ سینسیٹیو موضوع، اسے بہت زیادہ کھول کر بیان نہیں کر سکوں گا میں کہ وہ کیا اسباب تھے، لیکن بہرحال ان سب کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس تاریخی آئینے میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ اگر ہمارے اپنے عمل میں کہیں کوتاہی ہے تو اسے ہم دور کریں. وہ اسباب کے جن کی وجہ سے یہ جاہلیت دوبارہ پلٹی. آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. ترجمہ کیا تھا؟ ترجمہ یہ تھا کہ دیکھو، پہلی جیسی جاہلیت کی طریقے سے، جاہلیت الاولى کی طرح سے اپنی زینتوں کو آشکار نہ کرو. اولا یعنی پہلے جیسی جاہلیت. اور پھر حدیث کے اندر انشاءاللہ کل اس کو بیان کروں گا نسبتاً تفصیل سے. یہیں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہلیت اولا، اب جاہلیت ثانی دوسری جاہلیت ہے کہ جس نے اس اولا کے بعد آنا ہے. ان اسباب سے پہلے میں یہاں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر پیغمبر کے ان ریفارمز اور آپ کی تحریک کا تذکرہ کروں کہ جس نے پہلی جاہلیت کی کمر توڑ کے رکھ دی اور اسے نابودی کے دہانے تک پہنچا دیا. اجان محترم، یہ واقعی درد دل ہے. یہ اپنے آپ سے، اور چونکہ سب ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ہم بہت کم اپنی تاریخ کو جانتے ہیں، چاہے اسلام کی تاریخ ہو، چاہے خود ہمارے اس سرزمین کی تاریخ ہو. تاریخ میں ہمارے کیا کارنامے رہے ہیں، ہماری میراث تاریخی کیا ہے، کافی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ باخبر نہیں ہیں. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جدید علوم کی، ٹیکنالوجی کی کوئی خدمت نہیں کی، جبکہ اگر ہم تھوڑا سا آنکھیں کھول کر دیکھیں اور خالی ان اعترافات کو دیکھیں کہ جو دوسروں نے کیے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے ایک عظیم سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی. اگر تین چیزوں کو نظر میں رکھیں تو کوئی چیز پیغمبر کے ریفارمز تک نہیں پہنچ سکتی. کہ کیا تین چیزیں؟ کہا کہ وہ وسائل اور حالات نظر میں رکھیں، اور اس کے بعد اس زمان و مکان کو نظر میں رکھیں، اور پھر اس سرعت کو دیکھیں کہ جتنی سرعت سے اسلام پھیلا، تو کوئی بھی اور ریفارم اور کوئی بھی اور تحریک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وسائل، مادی ریسورسز کے نہ ہوتے ہوئے، مختصر سے مادی ریسورسز میں تذکرہ کروں گا، حضرت ختیجہ کی دولت کا. لیکن جب آپ اس تحریک کی، جب آپ اس کی بریتھ کو اور اس کی گستر، اس کی وسعت کو نظر میں رکھتے ہیں، تو یہ وسائل کچھ بھی نہیں ہے. افراد کی کمی، مالی وسائل کی کمی، اور اتنی سرعت میں اسلام کا چھا جانا. شاعر نے کہا، اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو وش آ گیا. پیغمبر نے اس پہلی جاہلیت کی کمر توڑی، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے یہ جاہلیت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکی اور نئی جاہلیت اس کی تکرار ہوئی. پیغمبر کے ریفارم کی طرف اگر ہم نظر ڈالنا شروع کریں، جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ جب یہ سفر جہالت کی طرف شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے وہ توحید کے بارے میں نظریات ہیں, خدا کے بارے میں تصور. توحید سے سفر شرک کی طرف شروع ہوتا ہے, اور پھر میں نے بیان کیا کہ شرک ایک پورا ایک اسپیکٹرم ہے کہ جس کے اندر ظاہری طور پر بتوں کو پوچھنے کے علاوہ خواہشات کے سامنے سجدہ, ارے تلزی من اتخذ الہ ہوا, کہ جس نے اپنے ہوا ہو الہ, جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. یہ تمام شرک کے ڈفرنٹ مظاہر ہیں, اسی کے مثالیں ہیں شرک کی. سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے توحید کی اصلاح کی, انی رسول اللہ ادعوکم الی اللہ وحدہ. کل میں بیان کیا تھا کہ جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو نماز اور روزے سے نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور فلا پا جاؤ. یہ توحید ہے کہ جس پر پوری عالم اسلام اور اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد یہ توحید ہے. اسلام کو اگر ایک عمارت سے تعبیر کریں تو فاؤنڈیشن توحید ہے. اگر یہ فاؤنڈیشن خراب ہو جائے تو پھر پوری بلڈنگ خراب ہونے لگتی ہے. کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, ادعوکم, اور تمہیں بلاتا ہوں, کس طرف, اللہ اللہ کی طرف, وحدہ صرف اسی کی طرف. مسئلہ یہاں صرف اسی کی طرف, اور کس طرف بلاتا ہوں, وہ ترک عبادت الاسنام, اور تمہیں بلاتا ہوں کہ بتوں کی عبادت کو ترک کر دو. التی لا تنفع ولا تضر, وہ بت کے جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر بتوں کو ہم دیکھنا چاہیں تو ایک بت وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ دلوں میں چھپے ہوئے بت ہوتے ہیں. یہاں کہا کہ دیکھو ان بتوں کی پرستی سے تمہیں دور کرتا ہوں کہ جو تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس کے بعد جب ہم تعقیبات عصر پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا جملہ کہتے ہیں, خدایا اپنے مسکین بندے پر رحم کر, اپنے حقیر بندے پر رحم کر. کون؟ لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا, جو اپنے نفس کے لیے نہ کوئی فائدے کا اختیار رکھتا ہے نہ کسی ضرر کا. کہا کہ میں تمہیں ان سے دور ہونے کے لیے کہتا ہوں, فقط اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. کون بت کے جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے اور نہ کوئی نقصان. انسان اپنے فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہے, بلکہ اس کے فائدے اور نقصان کا مالک کوئی اور ہے. ولا تخلق ولا ترزق, نہ یہ خلق کرتے ہیں نہ یہ رزق دیتے ہیں. ولا تحیی ولا تمیت, نہ یہ زندہ کرتے ہیں نہ یہ مارتے ہیں. یہ تمام چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ تمام چیزیں خدا کے ہاتھ میں. میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں, صرف اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. اور آپ نے ابتدا سے ہی اپنے ساتھیوں کے دل میں توحید کا بیج بویا, اور اس نہال کی اس طریقے سے آبیاری کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال سخت ترین شکنجے, معمولی ٹارچرز نہیں ہیں, جان لیوا ٹارچرز کے اندر بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کی ذات سے احد احد نغمہ توحید بلند ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ نے توحید کے اوپر تربیت کی کہ سب کچھ دینے کے لیے حاضر ہیں لیکن توحید سے ہاتھ اٹھانے کے لیے حاضر نہیں ہیں. جناب ابو ذر غفاری, آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ ہر قسم کی زد و کوب کو برداشت کرتے ہوئے 3 دفعہ مسجد الحرام میں جا کر اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی, اور 3 دفعہ زد و کوب ہوئی, آپ کو شدید ضربوں کا نشانہ بنایا گیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ توحید, جب اس طریقے سے توحید کا قافلہ کہ جس کے اندر پیغمبر اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ کرتے گئے, اس میں ایک بڑا سنگ میل کب آیا؟ ہجرت کے وقت, اور ہجرت کے بعد ایک اسلامی نظام کا قیام ہوا, اور پے در پے لڑائیاں ہوئیں, بدر, احد, خندق, اور ان تمام میں کفار کی شکست کے بعد اسلام کا قلعہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. فتح مکہ کے بعد پیغمبر نے جو حکم دیا سب سے پہلے اور خود اس کے اندر شامل رہے وہ کیا تھا؟ اپنے کانوں پہ مولائے کائنات کو سوار کرا کے کعبے کے اندر سے بتوں کو پاک کیا. بہت ہی حسین, نہ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سوار دوش نبی ہو سکے, اور نہ کسی کے اندر یہ ظرف ہے کہ وہ علی کو اپنے کندھے پر سوار کرا سکے. یہ معمولی بات نہیں, کیونکہ یہ سمبل ہے توحید کی مخالفت کا. خود بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بے جان بت ہیں, لیکن یہ سمبل ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے سامنے جھکنا چاہیے, کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے. اور پھر اس کے بعد اپنی فوج سے کہا کہ جاؤ اطراف میں لوگوں کو یکتا پرستی کی طرف, خدا کی طرف دعوت دو. اور پھر اس کے بعد جب 9 ہجری میں سورہ براہت نازل ہوئی تو پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کی ممانعت ہو گئی. سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے جس چیز کی اصلاح کی وہ عقیدہ توحید, توحید کی طرف بلایا, اس بنیاد کو استوار کیا. اور اس بنیاد کو استوار کرنے کے بعد پھر ویلیوز اور اخلاق کی طرف آئے اور ایک ایک کر کے ان کی اصلاح کرنا شروع کی. تو یہ حدیث اہل سنت کے منابع میں, ان کی سورسز میں بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لیسا منا من دعا الی العصبیہ, لیسا منا من قاتل علی سبیہ, ولیسا منا من مات علی سبیہ. ہم نے جب جہالت کی مثالیں دی تھیں اس کے اندر جہل کو سمجھاتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا تھا, کہا کہ وہ جب وہ وقت جب کافروں نے اپنے دل میں تعصب کو جگہ دی, کون سا تعصب؟ جاہلیت کا تعصب. جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ, وہ وقت جب کافروں نے اپنے دل میں تعصب کو جگہ دی, وہ تعصب جو جاہلیت کا تعصب ہے, بے بنیاد تعصب ہے. پیغمبر نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو تعصب کرتا ہے, جو تعصب کی طرف بلاتا ہے, قوم و قبیلے کے تعصب کی طرف بلاتا ہے, رنگ و نسل کے تعصب کی طرف بلاتا ہے, زبان کے تعصب کی طرف بلاتا ہے, لیسا منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ من قاتل علی عصبیہ, جو عصبیہ تعصب کی وجہ سے قتل کرتا ہے. اور خالی یہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ظاہری طور پر کچھ نہ کرے. دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو عمل, انسان ویسے جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے, جو وہ سوچتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ عمل میں تبدیل نہ ہو سکے, کچھ حالات و واقعات کی وجہ سے کبھی ایسی شرائط پیش نہ آئیں کہ انسان جو سوچتا ہے اس کے مطابق عمل کر پائے. ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر تمہیں ملک نصیب ہو جائے تو تم عدل کرو گے یا نہیں, تو دیکھو کہ جو تم سے کمزور ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہو. بہت سخت جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم اپنے گھر میں, کیونکہ انسان کے بیوی بچے سب سے زیادہ انسان کے سامنے کمزور ہوتے ہیں عام طور سے, البتہ ایکسیپشنز یہاں پر بھی ہیں, لیکن کہا کہ اگر تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اگر تمہیں ملک مل جائے تو بھی تم ظلم کرو گے, تم اپنے اندر ایک عمر صاحب کو چھپائے بیٹھے ہو. بہت دفعہ انسان اس لیے کیونکہ موقع نہیں ملتا اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کو سوچتا وہی ہے, فکر وہی ہے, لیکن عمل میں اس کو لا نہیں پاتا. دوسری چیز کا, تیسری چیز, تاکہ وہ جو ہم قتل کرے جاہلیت کے اوپر وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہا کہ من مات علی عصبیہ, اور جو تعصب کی حالت میں مر جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ممکن ہے کہ اسے کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ اس کا اظہار کر سکے, لیکن دل کے اندر تعصب کو لیے بیٹھا ہے بس, وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. پیغمبر نے اس تعصب کو دور کیا, صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ, آہستہ آہستہ میرے ساتھی یہاں جمع ہو رہے ہیں, میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, درود پڑھ دیں دفعہ محمد و آل محمد پہ. تعصب, تعصب کو ختم کیا, مال و منال جو فخر کے جو عزت کے اسباب سمجھے جاتے تھے, اور کل عرض کیا کہ جاہلیت میں گرفتار معاشرے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عزت کو ان ظاہری اسباب میں ڈھونڈا کرتا ہے. کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیۃ الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ جس مال و اولاد کو فخر کا, تفاخر کا, ایک دوسرے کے اوپر برتری کا وسیلہ سمجھا جاتا تھا تاکہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے, یہ عاجز ہے اس بات سے کہ یہ فخر کا سبب بن سکے. المال والبنون, مال اور اولاد, یہ دنیا کی زینتیں ہیں, ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تمہیں خدا کے نزدیک کر سکیں. کہ وہ باقیات الصالحات, اور جو نیک اعمال ہیں اجر کے لحاظ سے وہ بہتر ہیں. خیر عملا, اور وہ چیز جس کی خواہش کی جائے اس لحاظ سے بھی بہتر ہے, یعنی ان کا اجر زیادہ ہے. اور اگر تم کسی چیز کی تمنا کرتے ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تمنا کرنا زیادہ مناسب ہے, لیاقت رکھتی ہیں اس بات کی کہ تم ان کی تمنا کرو. البتہ یہاں پر میں یہ بیان کر دوں کہ مال جو کہا گیا کہ دیکھو مال اور اولاد, مال اور اولاد یہ جو چیزیں ہیں یہ خود بخود مایا تقرب نہیں بن سکتے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر ان دونوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا جائے تو انسان کے لیے بہترین باقیات و صالحات ہیں. مال اور اولاد اگر اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کیا جائے, اللہ کے راستے میں انہیں استعمال کیا جائے, اولاد کی اچھی تربیت کی جائے, مال کو خدا کی راہ میں الہی اہداف کی راہ میں دیا جائے, تو انسان کے لیے یہ دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جب یہ کہا کہ دیکھو یہ مال جو ہے یہ خود بخود فخر کا وسیلہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فخر کے اندر, اور خاص طور پر مسلمان معاشرہ فخر کے اندر زندگی گزارے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ زہد جو ہے یعنی دوری کرنا, کم خرچ کرنا, بے رغبت ہونا, کہ یہ کنزمپشن میں ہے, پروڈکشن میں نہیں ہے. جب تم پروڈیوس کرنا چاہو, جب تم مال و دولت اس کے تولید ثروت کرنا چاہو, کہ اس کے اندر زہد نہیں ہے, کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ راہ خدا میں خرچ ہو سکے گا. حضرت ختیجہ کی دولت اسلام کے کام آئی. لیکن کنزمپشن جب کنزیوم کرنے لگو, جب خرچ کرنے لگو, تو پھر کا زہد وہاں پر ہے. کم ترین جتنی تمہاری ضرورت ہے, اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے لیے خرچ نہ کرو. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا, اور یہ جملہ بہت بامانہ جملہ ہے, کہا کہ مولا کائنات کو جو دور ہے کہ جس کے اندر آپ ظاہری خلافت سے اور پیغمبر کی وفات کے بعد کا دور, کہا کہ اس کے اندر امیر ترین بھی ہیں اور غریب ترین بھی ہیں. امیر ترین اس لیے ہیں کہ جو آپ نخلستان آباد کرتے ہیں, جو آپ بانے کے کنویں کھودتے ہیں, یہ سب سے زیادہ دولت کا ذریعہ ہے, کہ اس لحاظ سے امیر ترین ہیں. اور لیکن جب علی کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو غریب ترین ہے, کیوں جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں. اسی طریقے سے اولاد کے لیے بھی کثرت اولاد, اس پرآشوب دور میں مومنین کی تعداد زیادہ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے. صلوات پڑھنا محمد والے محمد سے. دونوں چیزوں کی طرف دعوت دی گئی ہے, لیکن یہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خود بخود یہ عزت کا سبب ہے تو ایسا نہیں ہے, یہ فقط زینت حیات دنیا, دنیا بھی حیات کی زینتیں ہیں, مگر یہ کہنے اللہ کی راہ میں ہے, ان کو اللہ کی راہ میں سمجھو, اور اللہ کی راہ میں انہیں عزیز نہ کرو. برتری کا معیار اخلاقی مفاسد کو دور کرنا, کا برتری کا معیار قوم و قبیلہ نہیں ہے. الا انکم من آدم و آدم من تین, کہ تم جان لو کہ تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے. یاد دلایا کہ دیکھو کسی قوم اور قبیلے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے. الا انکم من آدم و آدم من تین, تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے. الا ان خیر عباد اللہ عبد اتقا, خدا کے نزدیک بہترین بندہ کون ہے, سب سے زیادہ نزدیک کون ہے, اتقا, جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور کہا کہ فمن قصر به عمله لم يبلغ حسبه, کہا کہ جس کا عمل اسے آگے نہیں بڑھا سکتا, اس کا روان ترجمہ اس کا حسب اس کا قوم و قبیلہ اسے آگے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. کپس معیار کیا ہے؟ معیار تقوا ہے. زبان قوم قبیلہ یہ معیار برتری کا معیار نہیں ہے. پیغمبر نے یہ صرف کہا نہیں بلکہ ہم نے کل ذکر کیا اپنے عمل کے ذریعے سے اسے دلوں میں اتارا. سلمان و منا اہل بیت, جناب سلمان, سلمان محمدی, یہ عرب نہیں ہیں, ایران کے رہنے والے. اور عرب اور عجم کا تعصب شدید ترین تعصب ہے اس زمانے میں. اس وقت چونکہ ہم اس فضا سے دور ہیں اس لیے ہم اسے درک نہیں کر پاتے. سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم میں سے. کل تذکرہ کیا جناب بلال کا. جناب بلال آفیشل مؤذن ہے. پیغمبر نے نہ صرف کہا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو, ان تعصبات کو ختم کیا اور اسلامی مساوات کو برقرار کیا, بھائی بھائی بنایا. اور اس کے بعد ایک اور بے نظیر اصلاح ریفارم جو پیغمبر کا ہے اس زمانے میں, کہ جس کی عظمت کو ہم لوگ اس طریقے سے درک نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کے مقام کو بلند کیا. بلند کیا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مقام نہیں تھا وہاں تک اسے پہنچا دیا. مطلب یہ ہے کہ جو مقام خدا نے دیا تھا معاشرے نے اس کو اس مقام سے گرا دیا تھا, پیغمبر نے دوبارہ وہ مقام اسے دلوایا. دو بیعتیں جو مدینے کے لوگوں نے پیغمبر سے کی, ایک پہلی بیعت بیعت عقبہ, جب پہلے لوگ آئے پیغمبر سے بیعت کی. جن چیزوں پر آپ نے بیعت لی تھی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ دیکھو تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرو گے. اور فتح مکہ کے بعد بھی جن چیزوں کے اوپر بیعت لی گئی اس میں سے ایک چیز یہی تھی کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرو گے. عورت کے مقام کو جس کو کوئی انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, پیغمبر نے اس کو اتنی عزت دی کہ جب شہزادی آتی تھی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اور آگے بڑھ کر استقبال کیا کرتے تھے. جس کو خود ورثے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اس کو ورثے میں حصہ دار بنایا, اس کو کہا کہ اس کا مال اسی کے لیے ہے, اپنے مال پہ اس کو پورا اختیار ہے. آج کے دور میں جانے موتم یہ دوبارہ یہ چیز وہ ہے کہ جو شک و شبہات کا شکار ہو رہی ہے. فیمینزم, میں یہاں پر اشارہ ضرور کروں گا, باقی آپ خود جا کر اس کو پڑھیں, دیکھیں اور سوال کریں, پوچھیں اور خود بھی مطالعہ کریں. رہیں, کوئی بھی چیز ویکیوم میں نہیں آتی, یہ بات طے ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل خالی ہو اور کوئی برائی یا کوئی فساد آ جائے, ہمیشہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ زمینہ موجود ہوتا ہے. یہ جو فیمینزم کی ویو اس وقت چلی ہوئی ہے, یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ویکیوم کے اندر آئی ہو. یقیناً ہمارے معاشرے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں, خواتین کے اوپر ظلم ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیز آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یقیناً اس میں کوتاہیاں اور کمی ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دشمنوں کے حربوں کا شکار ہو جائے اور اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے کہ جس طرف چاہیں وہ اسے موڑ دیں. دیکھیے, اس وقت جس طریقے سے فیمینزم کو پیش کیا جاتا ہے, آپ نے خود دیکھا ہوگا اس کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, مین ورسز ویمین, ایک طرف مرد ہیں ایک طرف عورتیں ہیں, تمام جتنی عورت مار جتنی چیزیں ہوئیں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اسی طریقے سے پیش کیا گیا, تاکہ مرد ہیں اور خواتین ہیں, اور مرد ہیں جو خواتین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور خواتین ہیں جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. البتہ خود اس کے اندر جب آپ مطالعہ کریں گے, خود اس کے کئی فارمز ہیں, یہ ایک جیسی نہیں ہے, اس کے کئی ویوز ہیں, سب میں فرق ہے. لیکن یہاں پر موقع نہیں ہے کہ اسے کھول کر بیان کیا جائے سب چیزوں کو. لیکن جو بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مین ورسز ویمین, مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کون ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور کون مظلوم کا, یہ ڈائیکوٹمی, یہ دو صفحے اس طریقے سے بنائی گئی. دیکھیں قرآن نے بھی دو صفحے بنائی, شاید میں نے پہلے یہ عرض کیا, مجھے نہیں معلوم, یاد نہیں یہاں یا کہیں اور, تاکہ ان لوگوں نے یہ دو صفحے بنائی کا مرد اور عورتیں, یہ دو الگ الگ صفحے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. قرآن نے بھی دو صفحے دکھائی سورہ توبہ کے اندر, اب آپ دیکھیں قرآن نے کون سی دو صفحے پیش کی اور یہ کون سی دو صفحے پیش کر رہے ہیں. قرآن نے جو سب پیش کی کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. کتنی خوبصورت سب بندی ہے. اور کریں قبل مومنون اول مومنات, یہ جو مومن اور مرد اور مومن عورتیں ہیں بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں, یہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ دو مخالف صفوں میں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی صف میں ہیں, اور ایک صف میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کس طریقے سے مددگار ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, دیکھیں کوئی قسم کی تفریق نہیں ہے کہ مرد یہ کرتے ہیں یا خواتین یہ کرتی ہیں یا یہ کام صرف مردوں کے لیے ہے. اگر ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کا کام صرف اگر مردوں کے ذمہ ہے تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ایک واضح دلیل ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے سوچ کی اصلاح کریں. بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں, مددگار ہیں, یہ ایک ٹیم ہے. اور اس ٹیم کا ہدف کیا ہے کہ یامرون بالمعروف, یہ کیا کرتے ہیں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں. یہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کیا کرتے ہیں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں, وہ ینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ اور کیا کرتے ہیں یہ نماز قائم کرتے ہیں, یہ دونوں مل کے نماز قائم کرتے ہیں. وہ یوتون الزکات اور زکات دیتے ہیں. زکات یعنی ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں دی جائے, فقط واجب زکات یہاں پر مراد نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں یطیعون اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کرنے میں بھی دونوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. یطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تاکہ یہ ہدف میں شریک ہیں, ان کا گول ایک ہے, یہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور پھر اس کے بعد اجر کے اندر بھی کوئی تفریق نہیں ہے, اس کا اجر زیادہ ہے اس کا اجر زیادہ ہے. اگر بعض احکام کے اندر ہمیں ظاہری طور پر فرق نظر آتا ہے تو اس کی حکمت کچھ اور ہے, فرق نہیں ہے, فضیلت نہیں ہے, کچھ اور وسرم ہے اس کے پیچھے. کا اولائے کا سیر محم اللہ, کا بہت جلد اللہ ان کے اوپر رحم نازل کرے. اس میں بھی کسی قسم کی تفریق کوئی تفریق نہیں ہے. تو ایک صف یہ ہے کہ جس کے اندر مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں اور ان کا ہدف واضح کر دیا. کا دوسری صف ایک اور بھی ہے کہ ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا ہے, المنافقون والمنافقات, کا منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں. بعضهم من بعض, جیسے وہاں بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ مددگار تھے, کا بعضهم من بعض, یہاں بھی یہ ایک دوسرے سے ہیں, یہ جدا نہیں ہے, یہ ایک دوسرے سے ہیں, یہ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیتے تھے, ہم یہاں کہا کہ یامرون بالمنکر, یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف, اور اچھائیوں سے روکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں آیت تھوڑی سی چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں, نسوا فنسیاہم, اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, اللہ نے بھی فرق نہیں کیا, فنسیاہم, یہاں پہ بھی فرق نہیں ہے مرد اور عورتوں کے درمیان. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے, اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے. تو جانے مطلب اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم اسلام کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کو, اور اسے شہید مظاہری نے لکھا, حماسۂ حسینی, اس کی آخری تقریر ضرور جا کے پڑھیں کہ جہاں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ اسلام کی تاریخ کو مرد اور عورتوں دونوں نے ایک ساتھ آگے بڑھایا ہے. اب یہاں پہ موقع نہیں ہے تفصیل سے بیان کرنے کا, اور وہاں پہ قرآن سے لے کر آئے کہ پوری تاریخ کے اندر اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ قدسی الصفات مرد ہیں تو قدسی الصفات خواتین بھی ہیں, اور قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا. پیغمبر کے ساتھ ہمیں حضرت خدیجہ نظر آتی ہیں, مولا کائنات کے ساتھ شہزادی کون ہیں, امام حسین کے ساتھ شریکت الحسین شہزادی زینب. یہ چند مثالیں معروف مثالیں کہ جنہوں آپ کے سامنے, ورنہ اور مثالیں بھی اسلام کی تاریخ میں ایسی موجود ہیں کہ جہاں امام کے اہداف کو, اسلام کے اہداف کو دونوں نے مل کر آگے بڑھایا, اور خواتین نے بہت ہی پیوٹل اور بنیادی کردار ادا کیا اسے بڑھانے میں. امام نے جو بصرہ کی طرف اپنے سفیر کو بھیجا تھا, اس کی مووی بھی بنی ہے, اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو تو اس کے اندر وہ خاتون جو وہاں پر پناہ دیتی ہیں امام کے سفیر کو, ان کا ایک کردار بنیادی کردار ہے. امام کے اہداف کو آگے بڑھا دیں گے. یہ وظیفہ, یہ ذمہ داری حق کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا, زکات دینا, یہ وظیفہ اور ذمہ داری صرف مردوں کے نہیں, دونوں کی. اور یہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ان کے مقابلے میں منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں, اور یہ بھی ایک ہی ہدف کے لیے جمع ہوئے ہیں. کہ پیغمبر نے جب اخلاقی مفاسد کی اصلاح کی تو اس کے بعد چند ایک چیزوں کی طرف بس میں اشارہ کر دوں, اس کے بعد اکنامک سسٹم, معاشی سسٹم, اس کی اصلاح کی. یہاں پہ استاد مرتضی مطہری نے لکھا کہ اگر معاشرے کے اندر عدل نہ ہو, ایمیل کی تقریر سخن کے اندر یہ تقریر موجود ہے, آپ جا کے اسے پڑھیں, تو اس کے انہوں نے اثرات لکھے ہیں. کہا کہ اگر کسی معاشرے کے اندر عدل نہ ہو تو اس معاشرے کے اندر لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. البتہ اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں, اس کی انہوں نے مثال بھی دی, لیکن عموم معاشرہ, مثال انہوں نے اس طریقے سے دی کہ جیسے گھر کے اندر اگر والدین ایک بچے سے محبت کریں, ایک کو چیز دیں دوسرے کو نہ دیں, تو بچوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتی ہے. تاکہ اگر کوئی چیز ہے تو سب بچوں کے اندر تقسیم کرو, ایک کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی پیار کرو. لیکن اسی گھر میں والدین بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کم ہو تو وہ اپنے حصے کی چیز بچوں کو دے دیتے ہیں, اور بچوں کے لیے حسد میں مبتلا نہیں ہوتے. کسی طریقے سے معاشرے کے اندر بھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ معاشرے کو اصلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ ایکسیپشنز ہیں, لیکن عمومی طور پر معاشرہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اگر اس معاشرے کے اندر عدل نہ ہو. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ کے عدل کے اوپر یقین نہیں رہتا, اور یہ کہ یہ نظام نظام احسان ہے, اس پر سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے شاعری کے اندر ہوا کہ اس خوش قسمتی بد قسمتی, جو قوانین حاکم ہیں, جو عادلانہ نظام حاکم ہے, اس پر شک کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے معاشرے کے اندر عدل, اور خاص طور پر اقتصادی طور پر عدل, یہ بہت ضروری ہے. چند ایک باتیں کہ پیغمبر نے اس عدل کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے رباخاری انٹرسٹ, اس کا خاتمہ کیا. جو قریش کی مونوپلی تھی کہ حج کے لیے جو بھی آیا وہ لباس انہیں سے خریدے, اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو جاتے ہوئے پیسے نہیں ہیں تو جاتے ہوئے جو لباس لے کر آیا وہ چھوڑ کے جائے, تاکہ پھر مجبور ہو. بہت ساری جگہوں پر جو قریش, چونکہ سیاسی قدرت بھی انہیں کے پاس تھی, اس لیے اقتصادی قدرت بھی انہیں کے ہاتھ میں تھی, مونوپلی تھی, کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ کسی کے پاس حق نہیں تھا, کہیں اور سے خریدے سے کہیں سے خریدنا پڑتی تھیں. جب ان کی سیاسی قدرت کو قوت کو ختم کیا تو اس کے بعد ان کی اقتصادی قوت بھی ختم ہوئی, اور اس کے بعد پھر مختلف جو اقدامات کیے اس کے اندر یہ کہ جو بنی نذیر ان کی جو زمینیں آئیں, چونکہ جو مہاجر تھے یہ اپنی زمینوں کو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے مدینے میں, اس زمینوں کو ان کے درمیان تقسیم کیا, اور پھر زکات و صدقات کو اس طریقے سے تقسیم کیا کہ فقر کا خاتمہ ہو, اور کوشش یہ کی کہ ایک عادلانہ نظام قائم ہو. کہ عادلانہ نظام سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کے پاس برابر ہو. کمیونزم اور سوشلزم یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر ہو, برابر نہیں کہ سب کے پاس برابر اپرچونیٹیز ہوں, سب کے پاس ایکول اپرچونیٹیز ہوں, جو بڑھنا چاہے کوئی اس کا راستہ نہ روکے, یکساں مواقع سب کو فراہم. اور پھر سیاسی نظام میں جو وہاں پہ قبیلے کی نظام تھا, قبیلے کا نظام تھا, اس کے اندر تبدیلی اس طریقے سے کی کہ ولی خدا کو محور بنایا, اس ہیرارکی کے اندر پولیٹیکل پاور سب سے اوپر کون, ولی خدا, اور قانون خدا کا قانون, ان الحکم الا للہ, حکم نہیں ہے سوائے خدا کے حکم کے, امر ان لا تعبدوا الا اياه, اور اس نے حکم دیا کہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کی. حاکم ولی خدا, اور قانون قانون خدا, فحکم بینما بما انزل اللہ, اس کے مطابق حکم کرو کہ جو خدا نے نازل کیا ہے. 23 سال کی محنت سے پیغمبر اکرم نے کہ جو پہلی جاہلیت تھی اس کا مقابلہ کیا اور اس سے نابودی کے دہانے تک پہنچا دیا. لیکن اس کے بعد لیکن نظام جو ہے نظام ہدایت اس کے اندر لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زور اور زبردستی کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچایا جا سکتا. انسان اگر خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اختیار کے ذریعے خدا تک بڑھ سکتا ہے. پیغمبر نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی اور اس جہالتی کمر کو توڑ کر رکھ دیا. لیکن اس کے بعد جس میں کل انشاءاللہ اشارہ کروں گا کوتاہیاں ایسی ہوئیں کہ جس کی وجہ سے دوبارہ جاہلیت نمودار ہوئی. اس نے رشد کیا, مضبوط ہوئی, قدرت مند ہوئی, اور جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ پھر آپ نے قربانی دی بزالا محجت خوفیق, اپنے خون جگر کو تیرے راستے میں بہا دیا. لیستنقذ العبادہ من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور ضلالت کی گمراہیوں سے نجات دلا سکے. عزیزان محترم, یہ 10 دن ایک بہترین فرصت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے باری کے نزدیک کر لے. توبہ کرے, مولا کو وسیلہ بنا کر گناہوں کی معافی مانگے, نہ پلٹنے کا عزم کرے اور اہل بیت کی طرف دست سوال دراز کر لے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس کا ہاتھ نہ تھامے. چند ایک کئی واقعات ہیں اس سلسلے میں, آغے بہجت سے بھی ایک واقعہ نہ ہو, ان کے ایک ساتھی نے اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دے کر سوال کیا تھا کہ مجھے کچھ ادا کرے, اس میں سے جو اہل بیت سے آپ کو ملا ہے. تو ایک چیز جو بیان کی تھی وہ یہ کہ دیکھو ممکن نہیں ہے کوئی اہل بیت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اہل بیت اس کے ہاتھ کو ٹھکرا. کہا کہ اس غم میں رونے والا, غمزدہ ہونے والا اس کی سانس تسبیح ہے اور اس کا غمزدہ ہونا عبادت ہے. ایک چیز جو انسان کو اپنے ولی سے نزدیک کر دیتی ہے وہ ولی کی مصیبت کی طرف توجہ ہے. جب امام کی مصیبتوں کی طرف توجہ کی جاتی ہے, یہ توجہ بہت زیادہ انسان کو امام کے نزدیک کر دیتی ہے. اور مصیبت جتنی عظیم مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان نزدیک ہو جاتا ہے. کربلا کی مصیبتیں ساری مصیبتیں عظیم ہیں, ساری قربانیاں عظیم ہیں, لیکن یہ قربانی عجیب ہے. مولانا رضا فرماتے ہیں کہ اس شہادت نے ہمارے دلوں کو چاک کر دیا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانی عظیم ہے اور عجیب ہے, کیونکہ امام نے کچھ جملے ایسے کہے ہیں اس شہادت پر کہ جو کہیں اور نہیں کہے. جب ایک ششو ماہے کو لے کر خیبوں کی طرف آ رہے تھے تو کہا خدایا یہ میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے, یا پھر اس کے بعد جو وہ مکاشفہ ہے کہ جس کے اندر کہا کہ شیعتی ما ان شرفتم ما اس بن فسکرونی, اے شیو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اور اس وقت تم بے غریب ہیں اور اگر کسی غریب کا تذکرہ سننا فیندبونی پر مجھ پر گریا کرنا. اور اس کے بعد اور جملہ کہا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تحضرونی, کاش ایشیو تم کربلا کے اندر ہوتے اور یہ دیکھتے کیفا اس تشکیل تبلے, میں نے کیسے اپنے صغیر کے لیے سوال عام کیا. بابا یار بولی لیکن جواب میں پانی نہیں ملا بلکہ تیر آیا. عظیم قربانی ہے کربلا میں. ایک ایک کر کر تمام اصحاب گئے. اصحاب کے جانے کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی. ایک ایک کر کے بنی ہاشم کا جانا شروع کیا. کبھی جوان بیٹا گیا, کبھی بھتیجا گیا, کبھی جوان بھائی گیا, کبھی اولو محبت کے لاشوں کو لائے, کبھی مسلم کے بچوں کو لائے. ایک ایک کر کے مولا اپنے دل کے ٹکڑوں کو قربان کرتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ اب حسین کے دامن میں کچھ نہ بنا سوائے علی اصغر کے. آواز دی عالم میں ناصر ینصر نہ, ارے ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. عجیب غربت کی صدا ہے. ارے صبح تک تو پروانے حسین کے گرد گھوم رہے تھے, کوئی آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا, کوئی نماز میں سامنے کھڑا ہوتا تھا, رات کو جانے لگتے تھے تو کوئی ساتھ چلنے لگتا تھا, ارے کوئی بے ادبی نہ کر لے. اب ایسا وقت آیا میرا مولا پکار رہا ہے, ارے حل میں کوئی مدد کرنے والا باقی بچا ہے؟ کوئی ہے مدد کرنے والا, کوئی خیموں کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی نہیں سوائے علی اصغر کے. بس آخری نظر آنا ہے حسین کا. لاؤ بہن اسے حسین کو دے دو, اسے تو گھوٹ پانی پلا لو. دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق مولا علی اصغر کو لے کر چلے. سوال عام کیا کہ دیکھو تمہاری نظر میں حسین گناہگار ہے؟ ارے یہ بچہ تو گناہگار نہیں ہے, اسے تو گھونٹ پانی پلا دو. حسین اپنی آخری حجت لے کر آئے لیکن حسین کو پانی کے سوال کے بدلے پانی نہیں ملا. ارے اس علی کا پوتا جس نے اپنے قاتل کو شیر دے دیا تھا, دنیا نے اس کے پوتے کو پانی کے سوال کے بدلے ایسا تیر دیا. پاسو میں میرا روزہ لینا روز چھوٹا سا گلا تیر سے شوبا اس کار سے اس کار تک گلا جدا نہیں بلکہ سب. پسو میں ہمیں روسل روسل یہ گلا چھدا نہیں ننا سا گلا, چھ مہینے کے بچے کا تصور کرے کتنا بڑا گلا ہوا کرتا ہے. کہ یہ گلا تیر سے زبا ہو گیا, تیر مولا کے بازو میں لگا, اس خون کو منہ پر ملا, اس لاش کو لے کر جانے لگے. بعض مقاتل نے لکھا کہ یہ لاش اتنی سنگین ہے کہ جس حسین کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی, لیکن نہ جانے یہاں کیا ہوا. آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, چرخنا ہو آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ارے شاید ماں کا خیال آ رہا ہو, شاید تم میرے باپ کا خیال آ رہا ہو. تم میرے باپ, ارے تمہارے بچے کو پانی پلانے لایا تھا شہزادی. کوئی شکوا نہیں کیا, کسی قسم کا شکوا نہیں کیا. شاید شکر خدا کیا ہو کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میری کوئی اولاد اتنی بڑی نہیں ہے جو اپنے باپ میں قربان کر سکوں. علی اصغر تم نے مجھے سرخرو کر دیا. ایک فرق اور ہے جو میں نے کہا کہ یہ شہادت بہت عظیم شہادت ہے. مولا سب کے لاشیں لے کر آئے. سب کے لاشیں لانے کے بعد مولا نے سب کے لاشوں کو ایک جگہ لٹا دیا. کربلا میں یہ واحد لاشا ہے کہ ایک للی سی قبر کھودی, اصغر کو اس میں لٹایا, قبر کو برابر کیا. شاید یہ سوچا ہو کہ اصغر کی لاش میں پوس رہے گی, لیکن کب شام غریبہ میں سروں کو گرا
لعنت اللہ علی قوم ظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. بار اللہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ ہمارے دلوں کو اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات کے نور سے روز بروز منور تر فرما. بار اللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں شیعان حیدر کرار بس رہے ہیں ان کی عزت جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. بار اللہ تمام علماء اکرام راضی الزام ایت اللہ سستانی رہبر معظم ان کے سائے کو ہمارے سر پر برقرار فرما. بار اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق فرما.